السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يحب المستكبرين. وقال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم الحسد والشحنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، انسان نے مادیات کی لائن میں بے شمار ترقیوں کی راہوں کو اپنایا اور اپنی زندگی کو اسلوب بنایا کہ ایک دوسرے کو پیچھے ڈھکیلے اور اپنے آپ کو آگے کرے. دنیا کی اس زندگی کے اندر آدمی جو کچھ کرتا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، سبھی جانتے ہیں کہ کون آدمی کیا کرتا ہے. بلکہ اگر اپنی ذوات کے اعتبار سے غور کرے کہ آدمی کیا کر رہا ہے، اسے خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کی کیفیات کیا ہیں، اس کے اعمال کیا ہیں. لیکن ایک اور جز بھی ہے جس کے بارے میں ترقی کی کچھ فکریں لاحق ہوتی ہیں اور کچھ آدمی غور و فکر کرتا ہے. جیسے آدمی کی خواہش و تمنا ہے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤں، اور میں دنیا میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤں، مستغنی ہو جاؤں اور بے نیاز ہو جاؤں. اور کبھی کبھی آدمی اس دنیا کے تفکرات میں اور ان کی الجھنوں میں، یہاں کے غل و غش میں اور یہاں کی عالم و مصائب کی زندگی میں پریشان ہو کر ایک طرف کا ایک اور رخ اختیار کرتا ہے. یعنی جی میں آتا ہے کہ مجھے روحانی لطافتیں چاہیے، انوار و برکات چاہیے، اور مجھے اپنے اندر میں سکون اور اطمینان چاہیے، اور روحانیات کی لائن میں ترقیاں چاہیے. جب آدمی کا یہ گمان ہے کہ میں روحانی اعتبار سے ترقی کروں، تو آج میرا اپنا خیال یہ تھا کہ کچھ ایسی بات کہ آدمی اس سوچ کو اپنے اندر پالتا ضرور ہے، لیکن اس چیز کو اپناتے ہوئے اسے دشواریاں پیش آتی ہیں. اور یہ کہے کہ آدمی مادیات میں کوشش کرتا ہے تو ترقی کر جاتا ہے، لیکن روحانیات میں اس کی ترقی کیوں نہیں ہوتی، اس کے وجوہ کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کو آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے. چنانچہ یہ مختصراً تمہیدی بات اپنے ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ وہ موضوع جو آپ حضرات کے سامنے آئے گا اور بہت مختصر وقت کے اندر تین اہم اشارات آپ حضرات کے سامنے رکھنے ہیں اور ایک مشورہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے. جیسے دنیا کی زندگی میں آدمی کی خواہش اور تمنا ہے کہ میں کسی کے پیچھے اپنا مال لگاؤں، اور کسی کے پیچھے اپنے اوقات لگاؤں، اور کسی کے پیچھے اپنی ذہنی صلاحیتوں اور قوتوں کو استعمال کروں، اور کسی کے پیچھے اپنی استعداد کھپاؤں، تو میرا منشا یہ ہے یا یہ کہ میرا خیال یہ ہے، آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے مادیات میں یعنی دنیا کی زندگی میں کامیابی ملے. جب اس سے تنگ آ جاتا ہے اور ایک طرح کی فکر لاحق ہوتی ہے کہ میں سب کچھ کرتا ہوں لیکن یہ کہ مجھے ترقی نہیں ملتی. کبھی ترقی دنیا کے اندر رکاوٹ کا سبب و ذریعہ بن جاتی ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ترقی نہیں مل پاتی تو اس کے کوئی سبب اور ذرائع بن جایا کرتے. اور دوسری چیز یہ کہ جب ان جھنجھٹوں میں اور ان پریشانیوں میں اور ان مصائب میں اور ان تفکرات میں اور ان حالات میں آدمی یہ غور کرتا ہے کہ بھئی مجھے روحانی سکون چاہیے، تو اب اس سکون کے لیے آدمی کی کوششوں کی ابتدا ہوتی. کوئی ذکر میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، کوئی تلاوت میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، کوئی وظائف میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، کوئی نمازوں کا اہتمام کرنے لگ جاتا ہے، اور کوئی نوافل کی کثرت کرنے لگ جاتا ہے، کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں خوشیوں کو اور مسرتوں کو تلاش کرتا ہے. لا شک کہ یہ وہ سارے امور ہیں جس کے اندر اللہ عز و جل نے روحانی تسکین رکھی ہوئی. ایک یہ ہے کہ تسکین محدود ہو، ایک یہ ہے کہ تسکین بالترقی ہو. دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق. جیسے
آپ روزانہ کے روٹین میں یا ماہانہ آپ کے مشاہرے یا آمدنی کے اوپر اگر نظر کی جائے, کسی کی آمدنی اگر 2000 ہو اور اس سے آدمی کسی کی مدد کر دیتا ہو اور اس میں اس کو سکون مل جاتا ہے, تو کیا یہ کہ وہ آدمی اس میں اطمینان محسوس کرتا ہے, اس میں ترقی کرنا چاہتا ہے یا اسی محدود تسکین کو اپنائے ہوئے رہنا چاہتا ہے؟ کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ جناب میں اس سکون میں یہ سکون میرے لیے کافی ہے, بلکہ یہ کہے گا کہ مجھے اور ترقی ملے. جب میری 2000 تنخواہ ہے تو میں اتنے لوگوں کا معاون بن سکتا ہوں, 3000 ہو جائے گی تو شاید مجھ سے کچھ اور کام ہو جائے اور مجھے کچھ اور زیادہ سکون اور راحت مل جائے, اور دنیا کے اعتبار سے مجھے کچھ اور منفعت مل جائے اور آخرت کی تیاری میں کچھ معاون ہو جائے. جیسے یہ سوچ آدمی کی ہوتی ہے, ویسے ہی روحانیات کی لائن میں ایک سوچ ہے جس کو اشغال سے بھی تعبیر کرتے ہیں اور کبھی اس کو مراقبات سے بھی تعبیر کرتے ہیں, اور کبھی کبھی اس کو سمجھانے کے لیے یہ فکر دی جاتی ہے اور اس کو ذکر میں شمار کرتے ہیں, اس کو ذکر فکری کے نام سے بھی تعبیر کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ دیکھو تم یہ غور کرو کہ جیسے مادیات میں مالوں کی لائن میں آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے پاس بڑھ جائیں تو میرے پاس راحت کے سامان بڑھ جائیں گے, تو روحانیات میں درس یہ دیتے ہیں کہ دیکھو اعمال کیا ہیں, جب اعمال پر غور کرتے ہو تو ان اعمال میں اضافہ کرنے سے آپ کی ترقی ہوتی ہے. تو آدمی تشویق کے اعتبار سے ان اعمال کو اختیار کر لیتا ہے, یا شوق میں یا جذبے میں یا محبت کے غلبے کی بنا پر آدمی اعمال کو اختیار کرتا ہے, لیکن آدمی ترقی نہیں کرتا, محدود انداز میں اس کی تسکین ہوا کرتی ہے اور تسکین میں ترقی نہیں ہوتی. تو ان تسکین میں ترقی پانے یا روحانی لطافتوں کو اختیار کرنے یا اللہ کے انوارات کو سمیٹنے اور سمونے کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے رکاوٹ کہلاتی ہیں, دیوار ہیں, حد فاصل ہیں. اگر ان چیزوں پر غور کیا جائے اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اگر سن کر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آدمی روحانیات میں بھی ایسے ہی ترقی کرے گا جیسے دنیا کے اعتبار سے آدمی اعمال کو اختیار کر کے ترقی کرتا ہے. اب غور کرنا یہ ہے کہ میں نے ایک آیت مبارکہ سنائی, دو آیتیں سنائی اور ایک حدیث مبارکہ سنائی. اس کے اندر وہ تینوں بیماریوں کا تذکرہ ہے جو آدمی کے لیے رکاوٹ ہے روحانیات کی لائن میں. سب سے پہلے تو میں نے عرض کیا تھا ان اللہ لا يحب المستكبرين, اس کے بعد حدیث مبارکہ سنائی دب الیکم داء الامم كما قال الحسد والشحناء, جیسا کہ کہا گیا یہ انسانی بیماریاں ہیں. مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں یا مادیات کے اعتبار سے ترقیاں رکی ہوں یا روحانیات کے اعتبار سے ترقیاں رکی ہوں یا دنیاوی اعتبار سے وہ ترقی نہ کر پائے ہوں یا آخرت کے اعتبار سے ترقی نہ کر پائے ہوں, تو اس کے دو اسباب ہیں. ان کے اندر ایک بیماری تھی اور وہی بیماری ہمارے اندر لوٹ کر آئی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں دب الیکم, تمہاری طرف لوٹ کر آئی ہے. داء الامم, ایسی بیماریاں جو پچھلی امتوں میں پائی جاتی تھی. پھر ارشاد فرمایا الحسد والشحنا, یہ دو بیماریاں ہیں جو انسان کے اندر آئی ہوئی. اب ان بیماریوں کو کیسے نکالا جائے, کیسے ہمیں روحانی تسکین ملے, کیسے ہمیں روحانی لطافتیں ملے, کیسے ہمیں اللہ کے انوار اور ان کی برکات ملے, اس کے بارے میں آدمی غور کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا, اور اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں کہ کرنے کے پیچھے وجوہ علل کیا ہیں اور نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اسباب کیا بنتے ہیں. الغرض یہ کہ ان تفصیلات میں جانا نہیں ہے, مختصر وقت میں تین باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں, گو کہ اگر میں لفظ بھی بول دوں تو آپ شاید مراد کو سمجھ جائیں اور اس کے بعد میں عمل کو اختیار کر لیں تو آسانی سے آپ مسائل کو سمجھ سکتے ہیں اور سلجھا لے سکتے ہیں, کیونکہ صاحب علم طبقہ ہے. یاد رکھیے, ایک لفظ ہے تکبر کا اور ایک لفظ ہے حسد کا, اور جس طور پر یہ دو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں اسی طرح غیبت سے بچنے کی طرف ترغیب دی گئی, اور اس کے ساتھ ایک مشورہ دیا گیا کہ آپ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کر لیجیے. اب اس سے اجمالی طور پر میں نے پورا بیان کر دیا چند جملوں کے اندر, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے عوام الناس کے لیے, اہل علم طبقہ تو شاید میری مراد کو پہنچ چکا ہو, لیکن عوام الناس کی افہام و تفہیم کے لیے یہ عرض کرنا ہے کہ جیسے دنیا کے اندر کچھ چیزیں رکاوٹ ہیں, ویسے ہی آخرت کی تیاری کے اعتبار سے روحانی لطافتوں کو اختیار کرنے میں کچھ رکاوٹیں. مثلا آپ اپنے عہدے کی ترقی چاہتے ہیں تو وہ موقوف ہے اس بات پر کہ کوئی آدمی سگنیچر کرے کہ بھائی یہ آدمی کی میں تصدیق کرتا ہوں، یہ شخص اچھا، اوقات کا پابند، اخلاق کا پابند اور ساتھ ہی ساتھ ذمہ داری کے ساتھ کاموں کو نبھانے والا ہے. اس بات کی تصدیق کے ساتھ سفارش کرتا ہوں کہ یہ شخص عہدے میں ترقی دی جانے کے قابل ہے. تو گویا آپ کی ترقی ایک شخص کی سند چاہتا ہے یا دستخط چاہتا ہے، اس کے بعد آپ کی ترقی کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں. تو اس میں جو چیزیں ہیں، غور کریے کہ میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی کہ یہ شخص اوقات کا پابند ہے، دوسرے یہ کہ اخلاق کا پابند ہے، اور تیسرے یہ کہ یہ ذمہ دار ہے. جب یہ تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں پھر سفارش ہوتی ہے، اس سے پہلے سفارش نہیں ہوتی. تو ہمارے اندر بھی ترقی کے لیے رکاوٹوں میں تین چیزیں خاص طور پر پائی جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے روحانی ترقیاں مفقود ہو جاتی ہیں اور لطائف یا الطافات یا انعامات رک جاتے ہیں جس سے انوارات مفقود ہو جاتے ہیں. وہ ہیں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں کہ انسان نے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھا اور اپنے بنانے والے کو کچھ نہیں سمجھا. پہلا، جس کی وجہ سے آدمی نے اپنے خواہشات کے لیے اوقات نکالے، اپنے مولا کے لیے وقت نہیں نکالے. اب یہ جملوں پر اگر آپ غور کریں گے تو انتہائی بڑی باریک بات ہے. کہاں کہ آدمی جیسے مال کے لیے اوقات کو فارغ کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو کھپاتا ہے، اپنی ذمہ دارانہ حیثیت کو واضح کرتا ہے اور اہتمام کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، پھر کہیں جا کے دستخط ہوتی ہے. تو میرے دوستو، جب ہم اپنی خواہشات کے لیے اوقات نکالتے ہوں تو اپنے پیدا کرنے والے مولا کے لیے وقت ہم سے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ نکلتا ہے تو اچھا ہے، اور اگر نہیں نکلتا ہے تو یہ پہلی رکاوٹ ہے انسان کی ترقی ہو، جس کو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نظر نہیں کرتے اس شخص کی طرف جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ یہ کیسے سمجھیں گے؟ اب یہاں سے غور کرنے کی جو تدبیر ہے قادری سلسلے کی تعلیمات کی روشنی میں یا نقشبندی تعلیمات کی روشنی میں، یوں ملاحظہ کیجئے کہ فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیے، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اپنے آپ کو پہچانا، اپنی ذات کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا. اب یہ کیسے پہچانے گا اپنے آپ؟ اس کے پہچاننے کے لیے پانچ ابتدائی نکات دیے ہیں قادری تعلیمات میں. فرمایا کہ دیکھو کہ تم اپنے آپ کو پیدا کیے یا کسی کے پیدا کردہ ہو، آسان مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں، خود سے نہیں ہوئے، کسی کے کرنے سے ہوئے. تو آدمی نے اپنے کو پہچانا کہ میں اپنا خود پیدا نہیں کیا اپنا آپ، بلکہ میں اللہ کا پیدا کردہ ہوں. اس نے اپنے کو پہچانا مخلوق ہونے کی حیثیت میں، تو اپنے رب کو پہچانا خالق ہونے کی حیثیت سے. اب دوسری صورت یہ ہے کہ سراپا اس جسم کو آپ کہیں سے خرید لیجئے. اب اگر آپ نے یہ غور کیا کہ میں نے جسم کے اعضاء کو کہیں سے خریدا نہیں، تو میں مملوک ہوا، یعنی کوئی میرا مالک ہے. قرآن اس کو کیسے سمجھاتا ہے؟ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جتنے ایمان والے ہیں سب بک چکے ہیں، کوئی ایک بھی تمہاری اپنی ذاتی ملکیت نہیں. وہ کیسے بکے ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے جسم و جان کو اور تمہارے روح و ایمان کو خریدا ہے اس بات کے بدلے میں کہ میں تمہیں جنت دوں گا. اگر آپ طالب جنت ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ذاتی ملکیت کچھ نہیں رہی، جنت کے عوض میں آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. تو اللہ ہمارے مالک ہو گئے کیونکہ انہوں نے ہمیں خریدا ہے جنت کے عوض میں، اور ہم اللہ کے مملوک ہو گئے. اور پھر اس کے بعد میں اس دنیا کی زندگی میں جس کی ملکیت ہوتے ہیں وہ ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. مثلا کوئی غلام ہمارے ہاں ہو، کوئی نوکر ہمارے ہاں ہو، کوئی کام کرنے والا ہمارے ہاں ہو. اب مجھے بتائیے کہ آپ کے ہاں وہ کام کر رہا ہو تو آپ کا مملوک ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب عارضی طور پر صحیح آپ کا مملوک ہے تو آپ اس کی ضرورتوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ لازماً اس کی ضرورتوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں، اس کے لباس کے اہتمام کرتے ہیں، اس کے کھانے پینے کو پوچھا کرتے ہیں. بلکہ کوئی اگر اچھے دل والا ہو تو وہ تو یوں بھی پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کے بیوی بچے سب خیریت سے ہیں یا نہیں ہیں، آپ کے ماں باپ بھائی بہن کیسے ہیں، سب اچھے ہیں کہ نہیں ہیں. اگر سب سلامت ہیں تو الحمدللہ، ان میں سے کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یہ اس وقت میں ہوتا ہے جبکہ نوکر جو ہوتا ہے وہ ایمانداری سے اپنی نوکری نبھاتا ہو۔ تو میرے دوستو، جب ہم مخلوق اور ہم مملوک ہیں تو اپنے رب کی ایمانداری سے عبادت کرنے لگ جائیں گے تو ہماری ضرورتیں، ہمارے اقربا کی ضرورتیں بھی اسی لائن سے پوری ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں رب کا ہونا، اپنے آپ کو بحیثیت غلام مربوب سمجھے اور اپنے رب کی ربوبیت کو ملحوظ رکھے تو اپنا مربوب ہونا اور اللہ کا رب ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ تین باتیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ہم جیسے اپنے یہاں نوکر رکھتے ہیں تو ہماری خواہش و تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے حکموں کی پابندی کرے۔ جب ہمارے خالق اللہ، ہمارے مالک اللہ، ہماری ضرورتوں کے پورا کرنے والے اللہ، تو ان کی خواہش کیا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے کہ اس انسان کی پیدائش کا منشا یہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے اسے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ اس کے حکموں کو پورا کرے، اس کی عبادت کی تکمیل کرے، جیسا کہ امر الہی ہے۔ تو گویا آدمی محکوم ہوا، اللہ کی ذات حاکم ہوئی۔ تو اب اس کے لیے جب اس کو احساس ہو جائے کہ میں مخلوق ہوں، میں مملوک ہوں، میں محکوم ہوں، میں مربوب ہوں، جب یہ اپنی حیثیت اس کے سامنے آ جائے اور اللہ کی حیثیت خالق، مالک، حاکم اور رب ہونے کی واضح ہو جائے، تو کیا آدمی کو اب یہ خیال نہیں آتا کہ بھئی میرے اوقات کس کے لیے ہیں؟ میرے اوقات بیوی بچوں کے لیے ہیں، میرے اوقات بھائی بہنوں کے لیے ہیں، میرے اوقات دکانات کے لیے، میرے اوقات مکانات کے لیے، میرے اوقات تجارت کے لیے، میرے اوقات میری اپنی مادی ترقی کے لیے ہیں، تو رب کے لیے بھی کوئی وقت باقی بچا ہے یا نہیں بچا؟ تو جب ہم اپنے آپ کچھ نہیں ہیں، ہماری حیثیت ایک غلامانہ ہے، ایک عبدیت کی شان آدمی رکھتا ہے بشرطے کہ پہچانے، تو پھر آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی مجھے اپنے رب کی عبادت کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ کا معبود ہونا اور بندے کا عابد ہونا۔ جب آدمی اپنے آپ کو عبادت سے لگاتا ہے تو گویا وہ غلام اللہ کا پسندیدہ غلام ہو جاتا ہے، تو اس کی جو رکاوٹوں میں پہلی رکاوٹ تھی وہ دور ہو جاتی ہے، عبادتوں کے لیے اوقات نکالنا۔ اور اگر یوں سمجھیے کہ نماز کا وقت ہو جائے، ہمارے پاس بیوی بیمار ہو جائے، بچے بیمار ہو جائیں، خود بیمار ہو جائیں، رشتہ دار بیمار ہو جائیں، تو دواخانے کو جانے وقت ہے، نماز کے لیے اذان ہو جائے تو نماز کو آنے کے لیے وقت نہیں ہے، تو اب معلوم یہ ہوگا کہ خواہش کے لیے وقت ہے، عبادت کے لیے وقت نہیں۔ اور اگر تجارت کا وقت ہو جائے، ملازمت کا وقت ہو جائے، زراعت کا وقت ہو جائے، تو آدمی پابندی سے اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے، لیکن نماز کا وقت ہو جائے اور نماز کو آنے کی کوشش نہیں کرتا، تو معلوم یہ ہوا کہ خواہش کے لیے وقت ہے، عبادت کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ اور اب ایسے ہی دوسری جزئیات پر غور کر لیجئے کہ آدمی کے پاس ضروریات کے فراہم کرنے کو اوقات ہیں، آدمی کو خواہشات کے پورا کرنے کو اوقات ہیں، آدمی کو تجارت اور ملازمت اور مکانات اور دکانات کے لیے اوقات ہیں لیکن عبادات کے لیے اوقات نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خواہشات کا غلام ہے، اللہ کا غلام بن کے رہنا اسے گوارا نہیں۔ تو ایسے شخص کے بارے میں قرآن نے کہا، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص کو نہیں دیکھتے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا؟ کیوں؟ عبادت کے لیے وقت مولا تعالیٰ کے واسطے نہیں نکلتا، خواہشات کے لیے وقت نہ ہو تب بھی نکال لیا جاتا ہے، ضروریات کے لیے وقت نہ ہو تب بھی نکال لیا جاتا ہے، عبادت کے لیے وقت نکالے جانے کا کہیں موقع نہیں ملتا۔ ہاں کوئی ایک ایسا ہو جس کے دل میں شوق غالب آئے، یا ایک جس کے دل میں خوف غالب آئے، تو آدمی بحالت مجبوری آ جائے، تو اس کا اپنا جزئی مسئلہ۔ عمومی بات یہ ہے کہ آدمی خواہشات کے لیے اوقات نکالتا ہے، عبادات کے لیے اوقات نہیں نکالتا۔ تو گویا اپنی خواہشات کی غلامی کی وجہ سے روحانی ترقیاں جو چاہتا ہے وہ نہیں ملا کرتا۔ جو پہلی بات میں نے عرض کی تھی کہ آدمی مادیات میں ترقی کرتا ہے اور کبھی کبھی روحانیات کی طرف قدم اٹھا کر یہ سوچتا ہے کہ ہمیں ترقی کیوں نہیں مل رہی، تو اس ترقی کی رکاوٹیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ ان رکاوٹوں کو دور کر کے ہم اور آپ مل کر کچھ روحانی ترقیوں کے بارے میں بھی فکر مند ہو جائیں۔ تو اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ اپنی خواہشات کی غلامی چھوڑنا، اپنے مولا تعالیٰ کی غلامی کو اختیار کرنا۔ اپنے خواہشات کے لیے جہاں ہم اوقات کو فارغ کرتے ہیں، وہیں عبادات کے لیے اپنے چند اوقات کو فارغ کر لیں، پہلی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اب دوسری رکاوٹ کیا ہے؟ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو پچھلی امتوں میں پائی گئی ہیں، جو وجہ بنی ان کی ہلاکت کی، جو سبب بنی ان کی ہلاکت کی اور بربادی کی۔ فرمایا کہ اصحاب مدین کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ہلاکت کے اسباب کیا ہیں؟ اس کی ہلاکت کے اسباب یہ ہیں کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، یہ ناپ تول میں کمی کیوں کرتی تھی؟ پھر ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے. مفسرین لکھتے ہیں تاکہ سامنے والا ترقی نہ کرے, ہمارے پاس بہت زیادہ ترقی ہو جائے. اب مجھے یہ بتائیے, ہر آدمی اپنے گریبان میں نگاہوں کو ڈالے اور اپنے قلب کی طرف توجہ کرے, کیا اس کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ صاحب سامنے والے کی عمارت تو اچھی ہے, میرے پاس تو جھوپڑ پٹا پڑا ہوا. اب یہ خیال اس کے دل میں آیا تو سمجھیے کہ یہ جلتا ہے بالکل اسی طرح جیسے اصحاب مدین آپس میں ایک دوسرے سے جلا کرتے تھے اور وہ اس کی ترقی کو دیکھ نہیں سکتا. لہذا اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا یہ سب کچھ ختم ہو گیا تو معلوم ہوتا اچھا رہتا. یہ خواہش غالب نہیں آتی کہ آدمی یہ سوچتا کہ اللہ اس کو اور دے, پتہ نہیں اللہ نے جس کو چاہا دے دیا, اللہ کی مرضی کی بات ہے. اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس موٹر کاریں ہوں, عمدہ عمارتیں ہوں, رہائش کے سامان فراہم ہوں اور سہولتیں میسر ہوں اور آسانیاں فراہم ہوں اور گھر میں آسائشیں ہوں اور ناز و نعمت کے انداز ہوں, تو آدمی کے دل میں کبھی کبھی ایک خیال ہوتا ہے اور وہ خیال کو واضح کر دیتا ہے دوسروں کے سامنے اور کہتا ہے پتہ نہیں کون سا خزانہ ہاتھ لگا, ہم اتنے سال سے محنت کر رہے ہیں, حلال روزی کما رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں تو کوئی ترقی نہیں ہے. اگر یہ بھی حلال ہوتا تو اس کے بعد اتنی جلدی ترقی تو نہیں ہوتی. آپ کو یہ سوچنے کا حق کون دیے؟ یہ سوچنے کا حق ہمیں نہیں ہے کہ اس کے یہاں مال کہاں سے آیا. وہ اپنے بارے میں اللہ کے یہاں جواب دہ ہے. اگر حلال مال اس کے پاس ہوگا اللہ کو آسانی سے جواب دے گا, اور اگر حرام مال اس کے پاس آیا تھا اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا, اس کی ذات سے پوچھے گا. آپ اس کے بارے میں مسئول نہیں ہیں تو اس کے بارے میں اظہار خیال کرنے کے حقدار بھی نہیں. تو کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے پتہ نہیں اسے کہاں سے خزانہ ہاتھ لگا, ہو سکتا ہے کہ مال حرام اس کے پاس آیا ہو, اور اگر اس کے پاس حلال کا تھا تو اس کا جواب آپ دیں گے. یہ پوچھا جائے گا اس کے پاس تو مال حلال تھا, تم نے کیسے گمان کر لیا؟ اور جب تم گمان کرتے ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بلکہ قرآن مجید کی آیات میں آیا ہے, آیت مبارکہ ہیں, ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فرمایا بعض گمان ایسے ہوتے ہیں آدمی اپنے گمان میں رکھتا ہے لیکن وہ گمان گناہ ہوتا ہے, اس میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ سامنے والے کے بارے میں برا خیال اپنے اندر پیدا کرے, اور اسی کا نام حسد. اب اس کا توڑ کیا ہے؟ قادری سلسلے کی تعلیمات کی روشنی میں اور نقشبندی تعلیمات کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیے. فرمایا کہ جب کسی کے یہاں عمدہ عمارتیں دیکھو اور اس کے یہاں آسانیاں اور سہولتیں فراہم دیکھو اور اس کے یہاں مال کی فراوانی دیکھو تو تم کہو ماشاء اللہ, تم کہو ماشاء اللہ. کیا ہوگا؟ لئن شکرتم لأزیدنکم, اللہ کا اس کو مال دینا تمہیں پسند آیا اس لیے آپ نے کہا اللہ جسے چاہے دے. اللہ کہتے ہیں جب تم اس کے بارے میں نیک گمان کرتے ہو ہم تمہیں بھی دے دیتے ہیں, اسے بھی دے دیتے ہیں. بعض وقت آٹوں پہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے, بےچارے اللہ اچھا رکھے, ایک شعر لکھتے ہیں, کسی کے مال کو دیکھ کے حیران نہ ہو, خدا تجھے بھی دے گا پریشان نہ. بات بڑے پتے کی ہے, چاہے لکھا کہیں ہو, کسی کے مال کو دیکھ کے حیران نہ ہو, خدا تجھے بھی دیکھا دے گا پریشان نہ. جب کسی کے مال کو دیکھو کہو ماشاء اللہ. جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں لئن شکرتم میں داخل ہوتے ہیں, لأزیدنکم کا اعلان ہوتا ہے. جب تم شکر ادا کرتے ہو اللہ کی مرضی, اللہ نے چاہا اسے عطا فرمایا, اللہ کی مرضی, چاہا اس نے کہ مجھے مصیبت میں رکھے تو میں اس کا مخلوق ہوں, میں اس کا مملوک ہوں, میں اس کا محکوم ہوں, میں اس کا مربوب ہوں, وہ جسے چاہے دے اور وہ جسے چاہے نہ دے, وہ اس کی مرضی کی بات ہے. جب آپ یہ گمان کرتے ہیں اور اللہ کی عطا پر راضی رہتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں ہم تمہیں بھی مایوس نہیں کریں گے, تمہیں بھی دے دیا جائے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اس کے مد مقابلے میں ایسا ہوتا ہے کہ تم بدگمانیوں کو اپنے اندر پیدا کرتے ہو, کسی کو دی گئی ہوئی نعمتوں پر تم اپنے اندر گمان پیدا اور خیالات پیدا کرتے ہو اور اس کے بارے میں برائی کا اظہار خیال کرتے ہو, تو نتیجے کے اعتبار سے وَلَئِن كَفَرْتُمْ, تم اللہ کی اس دی ہوئی چیز پر ناشکرے ہو. اللہ کی مرضی جسے چاہے دے, اللہ نے اسے دیا تو اللہ کا اس بندے کو دینا آپ کو پسند نہیں آیا, تو گویا آپ اپنی خواہش کے غلام ہیں اور یہ خیال ہو رہا کہ مجھے دیتا تو اچھا تھا, اسے نہ دیتا تو اچھا تھا, تو یہ اس کا نام ہے حسد. اس سے بچیے میرے دوست, یہ بڑی رکاوٹ ہے. کسی کے مال کو دیکھ کے رال ٹپکانا یا اس کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا نہیں ہے, بلکہ الٹا یہ خیال پیدا کریے کہ اللہ کی مرضی جسے چاہے دے تو اس پر اللہ آپ کو بھی دے گا, اور دوسرے یہ کہ کسی آدمی کے بارے میں بدگمان ہونے سے پہلے اپنے ایمان کا احتساب کریں. جب ایمان کا احتساب کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک دوسری کیفیت شروع ہوتی ہے. مادیات میں تو مال سے مال بنانے کی ترتیب ہمارے پاس قائم ہے, اب کچھ روحانیات کی لائن میں سمجھیے مال سے اعمال کیسے بنائے جاتے ہیں. کسی کے مال کو دیکھ کر اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا, اس کی ایک مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب یہ اعلان فرمایا کہ ایمان والو تمہارا مال اللہ کی راہ میں لگاؤ, کہتے ہیں اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں گمان آیا, ان کے ذہن میں خیال آیا. اب اس گمان اور اپنے گمانوں کے بارے میں تھوڑا تحلیل کر لینا, مناسبت دیکھ لینا. انہوں نے یہ خیال کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یار غار ہیں, صاحب رفیق ہجرت ہیں, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی, اولاً اسلام لائے, ہجرت میں ساتھ رہے, اور غار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے زانو مبارک پر اپنا سر مبارک رکھ کے آرام فرمایا, پھر مدینہ تک کی ہمراہی حاصل رہی, پھر کوئی غزوے میں آپ سے پیچھے نہیں رہے, اور ہر جگہ صاحبان برائے کھڑے رہتے تھے, اور آپ کے لیے اپنا جان نچھاور کی, اپنا مال نچھاور کیا, اپنی آل اولاد آپ پر سے نثار کی. فرمایا کہ اتنی نیکیاں ابو بکر کے پاس, آج اللہ نے مجھے بھی مال دیا ہے, میں مال دے کر آج ابو بکر کی نیکیوں کا تقابل کروں گا. ایک ہے مال سے مال بنانے کی ہماری فکر, ایک یہ ہے کہ ان کے یہاں یہ نظام تھا کہ مال سے اعمال بنانے کی فکر. یہ تو اتنے بڑی نیکیاں جمع کر چکے, اب میں اپنے مال کو لگا کر اللہ کو راضی کرنے کے واسطے اپنے آپ کو آگے کروں گا. اور چنانچہ انہوں نے اپنے مال کو لگایا, اور مال لگانے کے بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھنے کا خیال دل میں آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدیق تم کیا لائے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گھر کا سارا اثاثہ آپ کے قدم مبارک میں ہے, گھر کے لیے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا. تو فرمایا کہ جس کے پاس سب کچھ تھا وہ جو کچھ تھا سب کچھ نثار کر دیا, اور تمہارے پاس کیا تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آدھا مال لایا آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا. فرمایا کہ اب تم مقابلے میں برابر نہیں ہو سکے, تم آدھے آگے آئے ہو, پورے آگے نہیں آئے, کامل نہیں آئے. یہ تو کامل ہے, چاہے بے اعتبار مال آپ کا مال زیادہ ہو اور ان کا کم ہو, لیکن تناسب اگر دیکھا جائے ان کے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں بچا, آپ کے گھر والوں کے لیے کچھ تو بچا ہے, اس تناسب کے اعتبار. اس کے بعد میں جب تک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بحیات رہے یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے, اللہ ابو بکر کی اس ایک رات کی عبادت میری پوری زندگی کی عبادت کے عوض میں مجھے عطا فرما دیتا. کون سی رات؟ وہ ہجرت کے موقع پر غار ثور میں قیام کا کرنا. اس ایک رات میں جو انوار, جو برکات, جو روحانی لطافتیں, جو تجلیات الہیہ ان پر مرکوز ہوئی ہیں, اس ایک رات کی عبادت یا اس ایک رات میں ان کو جو ثواب ملا ہے, وہ ایک رات کا ثواب اگر مجھے مل جائے, چاہے میری پوری زندگی کی عبادتوں کا ثواب ابو بکر کو دے دیا جائے, مجھے یہ سودا مہنگا نہیں لگتا. وہاں مال سے اعمال بنائے جاتے تھے, اور ہمارے لیے بھی یہ مباح ہے, جائز ہے. کیا سوچنا جائز ہے؟ بعد میں یہ خیال نہ کریں, اس لیے صراحت کر دوں کہ مساو حسد کرنا جائز ہے. بولے حسد کرنا جائز ہونے کی ایک ہی صورت ہے, وہ صورت یہ ہے کسی کے پاس مال دیکھو تو تم یہ خیال کرو اللہ اگر مجھے دیتا تو میں بھی اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیتا. اگر اللہ مجھے اتنا مال دیتا میں فلاں غریب کا ساتھ دیتا, اگر اللہ مجھے مال اتنا عطا فرماتا میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا, اپنے بھائی بہنوں کی خدمت کرتا, اپنے رشتہ ناتوں کے حقوق ادا کرتا. آپ کے دل میں یہ نیک گمان آپ کے پاس مال کو پہنچا کر رہے گا. اور اگر الٹا جلو گے کسی کے مال سے, حدیث مبارکہ میں آیا ہے جو جلتا ہے اسے جلایا جاتا ہے, جو جلتا ہے اسے جلایا جاتا ہے. کسی کے مال کو دیکھ کے بدگمانی پیدا ہوئی, اللہ اسے تو اور دے گا تاکہ تم اور جلو. اور جب تمہارے دل میں خیال آئے کہ اللہ مجھے دیتا تو میں اپنے لیے بھی آسائش کے سامان فراہم کر لیتا, اور کچھ دین کے کاموں میں بھی اپنے اعمال کو بنانے میں لگا دیتا, تو یہ اللہ کا شکر ہوگا اور اس صورت میں آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا. تو گویا معلوم یہ ہوا کہ کسی کے مال کو دیکھ کر جلنا اور حسد کرنا روحانی ترقیوں کے اعتبار سے رکاوٹ کا سامان بن جاتا ہے. اور اگر کسی کے مال کو دیکھ کر شکرانہ ہمارے دل میں آئے اور لفظ ماشاء اللہ نکلے, اور انشاءاللہ کے لفظ کے ساتھ اپنی امید کا اظہار کرے, اپنے عمل کا اظہار کرے, اور اپنے خیال کو ظاہر کرے کہ اگر اللہ مجھے دیتا تو میں یہ نیک کام میں لگتا یا لگاتا, تو اس صورت میں آپ کو انعام مزید دیا جاتا. تو یہ دوسری رکاوٹ ہے جو میں نے بیان کی. ایک خواہشات کی غلامی نہیں کرنا کہ یہ روحانی ترقیوں میں رکاوٹ ہے, ایک کسی کے مال کو دیکھ کر یا اس کی زیب و زینت کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا, یہ دوسری رکاوٹ ہے. اور ایک تیسری رکاوٹ ہے من تکبر ودعاه اللہ, جس نے اپنے آپ کے اندر غرور پیدا کیا, تکبر پیدا کیا, وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا, اپنے اعمال خود بگاڑتا ہے. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے, فرمایا الکبریاء ردائی, کبریائی اور تکبر تو میری چادر ہے, اور اگر کوئی اس کے اندر ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کرتا ہے اللہ عز و جل اس کی گردن توڑ دیتے ہیں. اب یہاں پر کچھ لفظ سمجھنا پڑتا ہے محدثین کے الفاظ میں, ورنہ پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی. گردن توڑنے کا مطلب عموماً ہمارے پاس قتل ہوتا ہے. میرے دوستو, قتل اللہ میاں کسی کو نہیں کرتے, اور اللہ میاں کسی سے لڑنے کے لیے, جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج نہیں بھیجتے اور ہتھیار نہیں بھیجتے. ان کے لیے تو ہمرے کن کا ہو جانا کافی ہو جاتا ہے. وہ ادھر کن کہتے ہیں, چیز ویسے ہو جاتی ہے جیسا منشاء الہی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو لفظ ہے کہ جو میری چادر میں گھسنے کی کوشش کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا, اللہ عز و جل ارشاد فرما رہے ہیں. اس کو حدیث حدیث قدسی کہا جاتا ہے. الاحادیث القدسیہ ایک کتاب ہے, آپ اس کا ملاحظہ کریں. اس کے اندر تکبر کے بارے میں جو حدیث آئی ہے وہ یہ فرمایا کہ جو آدمی تکبر کو اختیار کرتا ہے گویا وہ اللہ کے کبریائی کی چادر کو چھیڑتا ہے, اور جو ایسا کرتا ہے اللہ اس کی گردن توڑتا ہے. محدثین کہتے ہیں کہ اللہ اس کی گردن توڑتا ہے کہ مراد کیا ہے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک اسکرو ڈھیلا کر دیتے. دماغ میں کتنے اسکرو ہیں ہم کو خود نہیں معلوم. عقل کا ایک اسکرو ڈھیلا ہو گیا, سمجھیے کہ آدمی پاگل بھی کہلائے گا, مجنون بھی کہلائے گا, دیوانہ بھی کہلائے گا, احمق بھی کہلائے گا, اور ہر طرح کی ذلت اس پر مسلط ہو جائے گی. اور جس کو اللہ ہی لوز کر دیں تو پھر اس کو کون سنوار سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بنا سکتا. اللہ میاں جس سے لڑتے ہیں اس کے ساتھ لڑائی کا جو تعلق ہے, بالخصوص کسی موقع پر میں نے عرض کیا تھا جمعہ کے خطبے ہی میں کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو دشمنی کرتا ہے اللہ اسے اعلان جنگ کرتے ہیں, ایک حدیث ہے. اس کے مراد کو بھی میں نے سمجھایا تھا, اس واسطے یہاں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. اجمالی طور پر سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کے تکبر کی چادر کو چھیڑتا ہے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا. اس کو قرآن مجید نے آگے صراحت سے ارشاد فرمایا کہ تم زمین پر تکبر کے ساتھ اپنا پیر پٹکتے ہو تو زمین میں کوئی سوراخ نہیں ہو جاتا. تم اکڑ کے اپنی منڈی اٹھا کر چلتے ہو یا اپنا سینہ تنا کے چلتے ہو, تمہارا سینہ پہاڑوں سے چوڑا نہیں ہو جاتا اور تمہارا سر پہاڑوں سے اونچا نہیں ہو جاتا. تو گویا اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں وہ جو تمہارے سینوں سے چوڑا ہو, وہ جو تمہارے سروں سے اونچا ہو, وہ زمین جو تمہارے نیچے بچھی ہوئی تو ہو لیکن تمہارے قدموں کے مارنے سے نہ پھٹے, تو ایسی چیزوں کے بنانے والے اللہ کی ذات پر کیا اثر ہوگا تمہارے غرور و تکبر سے؟ ہمارے غرور و تکبر سے اللہ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں ہو. پھر نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ہمارے غرور سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. پہلا نقصان کیا ہے؟ ان اللہ لا يحب المستكبرين, اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. مثلا اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. آپ کے ہاں ایک نوکر ہو اور بڑا اچھا ایماندار ہو, اور آپ اس کے بڑے ہی خیال رکھنے والے, اس کی ضرورتوں کا پورا کرنے والے ہوں, لیکن ایک مرتبہ آپ اسے چوری کرتا ہوا دیکھ لیں, بتائیے آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ اب وہ آپ کی نظر سے ایسا گرتا ہے, نہ اب آپ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں, نہ اس کے کھانے کو پوچھتے ہیں, نہ اس کے کپڑے کی دیکھ بھال کرتے ہیں, بلکہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا جلدی اس کا پتہ صاف ہو گیا اتنا اچھا ہے, کرتے نہیں کرتے. تو بس یوں سمجھیے کہ جس نے تکبر کیا اللہ کی نظر سے گر گیا. جیسے ایک غلام آپ کے ہاں چوری کر کے آپ کی نظروں سے گر جاتا, آپ کے دل سے اتر جاتا ہے, جو تکبر کرتا ہے اللہ کی رحمت کی نظر سے گر جاتا ہے اور اللہ کے یعنی انوارات سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم اس بات کی کوشش کریں کہ تکبر کو نہ اختیار کریں اور اپنے اندر عاجزی کو اور اپنے اندر انکساری کو اور اپنے اندر تواضع کو اختیار کریں. حدیث مبارکہ میں آیا ہے من تواضع للہ ورفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو سربلند کر دیتے ہیں. ومن تکبر وضعہ اللہ, اور جس نے غرور و تکبر کیا اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. یہ تین مختلف مراحل میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں. وقت تمام ہوا, ایک دو منٹ کے اندر ایک اشارہ دیتا ہوں اور جو مشورہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. یاد رکھیے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ اس کا ایک دوست ہو. حدیث میں آیا ہے المؤمن مرعۃ المؤمن. یہاں لفظ مرعۃ پر بھی مختلف بحثیں ہیں. مرۃ کا مطلب کیا ہے, مرتبۃ کا مطلب کیا ہے, مرعۃ کا مطلب کیا ہے, مرعۃ کا مطلب کیا ہے, ابھی اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. صرف ایک لفظ ہے المؤمن مرعۃ المؤمن, ایک مؤمن دوسرے مؤمن کا آئینہ ہے. ہم کیا کرنا چاہیے؟ حدیث مبارکہ کے روشنی کے اعتبار سے یا اس کے سبق کے اعتبار سے اپنے لیے ایک دوست بنا لینا, جیسے آپ گھر کے اندر ایک آئینہ ضرور لگا لیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, جب آپ کے جسم ظاہر پر کوئی بیماری نظر آتی ہے, کوئی داغ دھبا نظر آتا ہے, کوئی میل کچیل نظر آتا ہے, وہ کہاں نظر آتا ہے؟ اسی آئینے کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کو وہ چیزیں جو قبیح ہیں, بری ہیں, نظر آ جاتی ہیں, آپ اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی ایک ایمان والا شخص ہمارا دوست ہو تو پھر ہم یہ کریں اس کے ساتھ مذاکرہ کرتے ہوئے کہ بھائی تم میرے ایمان والا آئینہ بن جائیے, میں آپ کا ایمان والا آئینہ بن جاتا ہوں. دنیا کا آئینہ تو جس میں ظاہر کی بیماریوں کو بتلاتا ہے, عیوب کو ظاہر کرتا ہے, آپ میرے اعمال کی برائیوں کو بتلا دیجئے کہ آپ میرے اندر کیا برائی دیکھتے ہیں بے اعتبار عمل. اگر مجھ میں کوئی برائی ہے تو پھر میں اس کی اصلاح کی کوشش کروں, اور دونوں آپس میں ایک دوسرے سے متفق ہو جائیں. اور اس کی کچھ جزئیات اور تفصیلات ہیں, انشاءاللہ کسی موقع پر اس کو واضح کر دیا جائے گا. سنت ادا فرما لیں.